بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم بأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. یہ سورت التحریم کی آیت ہے. اس سے پہلے آیت ہے قو انفسکم واہلکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. پھر کفار کا جو انجام ہوگا وہ بتایا اس کے بعد کی آیت میں. پھر یہ آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ. تفسیر لکھی ہے کہ یعنی دل میں کامل ندامت ہو معصیت پر اور پورا عزم ہو اس کو چھوڑنے کا، گناہ کو چھوڑنے کا عزم ہو اور اپنے گناہوں پہ ندامت ہو. ندامت ظاہر ہوتی ہے، ندامت سے عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، سر جھک جاتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی توبہ کرو تو کیا ہوگا کہ تمہارا رب اس توبہ کی بدولت تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت میں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور یہ اس روز ہوگا جس دن کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان دین کی روح سے ان کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رسوا نہ کرے گا. پھر فرماتے ہیں کہ ان کا نور ان کے سامنے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، اور یہ لوگ یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس نور کو آخر تک رکھیے. انک علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ قادر ہے ہر چیز کے اوپر، بے شک. خیر، یہ تو آیتیں برکت کے لیے پڑھ لیں. آج سے سوچ رہا ہوں کہ حقوق کا عرض کر دوں، اور اس کے لیے کتاب نور ہدایت، اس کا اصل میں پانچواں ایڈیشن ہے، وہ بہتر ہے، وہ شائع ہونے والا ہے، میں اس میں سے سنا تھا. سب سے پہلی چیز تو ایمان علیہ السلام ہے، کیونکہ اس رات میں شب برات میں یا کبھی بھی کوئی عبادت ایسے سے قبول نہیں جو شرک کرتا ہو، تو عقائد کو تو صحیح کرنا ضروری ہے. اور عقائد کے لیے بہشتی زیور میں ہی سارے عقائد دیے ہوئے ہیں، سارے بڑے بڑے گناہ دیے ہوئے ہیں. انہیں چیزوں کا نام عقائد ہے، گناہ کو گناہ سمجھے، اور جو عقائد ہیں ان کو پڑھ لینا چاہیے اچھی طرح سے. اور اگر ایسی چیز کوئی نکلے بہشتی زیور پڑھتے ہوئے، ابھی ربیع شمع برات سے پہلے پڑھ لیں، کہ جس میں عقیدے اپنے عقیدے میں خلل ہو تو ٹھیک کر دیں اس کو. عقیدہ تو نام بس سوچنے کا ہے نا، عقیدہ نام ہے مان لینے کا. عقیدہ اس کا نام نہیں کہ سمجھ ہی لے. سمجھنے پہ آئے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا احسان، کچھ بھی سمجھ میں جائے گا. ہمارا کام سمجھنا نہیں ہے، ہمارا کام ماننا ہے، ماننا ہے. جیسے میں کل کہہ رہا تھا، عرض کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، شیطان کو مانو گے تو کافر ہو جاؤ گے، ایسی پٹی پڑھائے گا وہ، اور شیطان کو نہیں مانو گے تو بھی کافر ہو جاؤ گے. شیطان کا وجود کا انکار تو کر ہی نہیں سکتے. اب پھر شیطان کی کیسی عجیب قوت دی اللہ نے اس کو، ہر شخص کو بہکاتا ہے، بچے کو بھی بہکاتا ہے. ایسی زبردست قسم کی چیز ہے جو آپ کی سمجھ میں آ جاتی ہے، سمجھ میں تو کبھی بھی نہیں آئی.
لیکن ہمارا سمجھنا کام ہی نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ مان لینا. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, بس مان لیا. سمجھ میں تو ہرگز نہیں آئی, سمجھ میں کیا آج سمجھ میں تو آپ کو سمجھ میں. اس کی مثال ہمارے حضرت ڈاکٹر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ دیتے تھے, بھائی اپنی سمجھ, تم نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد وہ کھانا جو پیٹ میں گیا, اب اس میں سے بعض چیزیں نکل کر آنکھ کو جا رہی ہیں, بعض کان کو جا رہی ہیں, اور ہر جگہ ٹیشوز ہیں. جس کو جس ٹیشو کو جس چیز کی ضرورت ہے وہاں وہ وہی لے گا اور وہاں تک وہی پہنچے گا. ایک عجیب ہی نظام ہے جو ڈاکٹر لوگ زیادہ سمجھتے ہیں. عجیب حیرت انگیز. تو آنکھ کی جگہ آنکھ, نشو نما ہر ایک چیز کی ہو رہی ہے, انہیں غذاؤں سے ہو رہی ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے, کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن آپ مان لیتے ہیں اس کو. ہاں بھائی ہاں, ایسے ہی ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر کے کہنے سے مان لیتے ہیں. تو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہا ہوا ہے, اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو تم وہ سمجھ میں کہاں سے آئے گی؟ سمجھ میں تو آ ہی نہیں سکتی. دنیا ہی کی کتنی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. تو ایک تو یہ ہے کہ ایمان کو بالکل ٹھیک کر لیں, جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل حق ہے, مان لے وہ ہوگا اور اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے دل میں رائی برابر کبر ہوگا وہ جنت نہیں جائے. اب قیامت آ جائے اس کے خلاف نہیں ہوگا. تو اب جو جس آدمی کا ایمان پکا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ علاج کرائے گا کبر کا. کبر کے ساتھ مرے گا تو جنت تو نہیں مل سکتی. تو خیر, ایمان کی سلامتی سب سے بڑی چیز ہے. وہ جو آیات پڑھی گئی وہ ایمان کی سلامتی والوں کے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ان کو جنت ملے گی اور رسوائی نہیں ہوگی. اب ایمان کی سلامتی کے بعد حقوق کا معاملہ سب سے اہم ہے, کیونکہ حقوق جو ہیں وہ فرض و واجب کے درجے. ہم لوگوں کا ایک مزاج ہے, ہمارے دینداروں کا, ہم لوگوں کا, کہ نفل عبادات بہت, عمرے کو بہت جلدی جائیں گے, نفل نمازیں پڑھیں گے, نفل اذکار, اس میں بہت شوق ہے. اور جو فرائض و واجبات ہیں جس کا تعلق حقوق سے ہے اسے پرواہ نہیں ملتی. اس لیے بہت دینداروں کے, میں تو میرا خطاب اپنے آپ سے اور اپنے احباب سے, حقوق کو پامال کرتے ہیں. حقوق کا پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو حقوق کا پتہ ہی نہیں, جب پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا اس کے اوپر عمل ہوگا اور کیا حقوق ادا ہوں گے؟ حقوق کا معاملہ سب سے اہم ہے, کیونکہ بہت سے دیندار مرد اور عورتیں عبادات اور دینی کاموں کو تو اہمیت دیتے ہیں لیکن حقوق واجبہ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. اس لیے اب حقوق کا بیان ضروری ہے. حقوق اگر ادا نہ کیے گئے یا کسی کا حق مار لیا گیا تو یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے, اور اس کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی, مگر ظلم کا انجام دنیا میں بھی بہت جلد بھگتنا پڑتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حقوق ادا کیے بغیر ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا. تم یاد کرو مستحب اور نفل, تم حقوق کو پامال کرنے والے ظالم. بلکہ ظالم کے بارے میں ہے کہ اس کو اللہ میں ہدایت ہی نہیں دیتے. ظلم ایسی چیز ہے, ایسی خراب چیز ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کتاب قصد السبیل میں لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ذمے کچھ حقوق العباد ہوں تو ان کے ادا کرنے کے بندوبست میں لگ جائے اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, یا اہل حقوق سے معاف کرائے. کیونکہ بدون اس کے کہ حقوق سے سبکدوشی حاصل کر لے, کرنے کی کوشش کرے, ہرگز مقصود حقیقی یعنی اللہ کی رضا نصیب نہ ہوگی. یہ مذاق دینداروں نے بنا لیا ہے کہ جو چاہے کرتے پھرو, الٹ سلٹ کرو, گناہ پہ گناہ ہوتا رہے, حقوق واجبہ فوت ہوتے رہیں, ظلم کرتا رہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی مرضی کو راضی کر رہے ہیں. اللہ میں کیسے راضی ہو جائیں گے؟ اللہ میں ظلم کے ساتھ راضی ہو جائیں گے؟ نعوذ باللہ. دماغ میں خناز بھر گیا ہم لوگوں کے. اب سوچو ذرا, جب تم ظلم کرتے ہو تو اس کے بعد تمہاری نفلیں کس کام کی؟ قرآن میں صاف ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین. صاف فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. متقی تو وہی ہے جو تمام فرائض و واجبات کو ادا کرتے. تو ایک تو حقوق العباد ہے اور ساتھ ہی حقوق اللہ ہے. حقوق اللہ میں تو اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو بجا لائے, لیکن دو چیزیں بہت اہم ہیں جو رب کا حق ہے، وہ اللہ کی بنیاد ہے، اس میں ایک شکر ہے، یہ اللہ کا حق ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے کہ ہم شکر کریں. تو حقوق اللہ میں ایک بنیادی حق اللہ کا ہے کہ شکر کرو، اور جتنی ظاہری عبادات ہیں وہ اسی شکر کا اظہار ہے، اسی شکر کا اظہار ہے. شکر ایک باطنی عمل ہے، شکر ایک ظاہری عمل ہے نہیں، سوچ کا عمل ہے. یعنی جو نعمت ہے وہ من جانب اللہ ہے اور میں اس کا اہل نہیں، یہ ہے خلاصہ. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نعمت پر فخر کرنا کبر ہے، پارٹی کر رہے ہیں، بیٹا پاس ہو گیا، فنا ہو گیا، پارٹی کس بات کی کر رہے ہو؟ فخر کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے تو کوئی پارٹی نہیں کی. سالگرہ مناتے ہو، انا للہ، نعمت پر فخر کرتے ہو. نعمت میں شکر کا حکم ہے، چپ چاپ سے دبک جاؤ ایک جگہ کے اوپر، اللہ بھی حاصل دو رکعت میں اکیلے میں پڑھو، کہو یا اللہ آپ کا شکر ہے میرا بیٹا ایک سال دو سال کا ہو گیا، کہیں ایسا نہ ہو نعمت سلب ہو جائے. یہ تم شان کیا بگاڑتے ہو، دس آدمیوں کو بلا کے الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہو، کیک کاٹتے ہو، سراسر کفار کی نقل کرتے ہو. یہ شکر ہے تمہارا؟ اللہ میں نے بیٹا دیا، بیٹی دی، یہ شکر ادا ہے کرتے ہو تم؟ اور پھر بعد میں دس ہزار مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہو اب کیسے آ گئی مصیبت، مصیبت تو یوں آئی کہ تم نے بجائے شکر کے انتہائی بدتمیزی کی حرکت کی. تم نے اولاد کا شکر کیا یہ کہ سالگرہ مناتے ہو؟ نعوذ باللہ، کس قدر افسوس کی بات ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں. سچی بات ہے، میں کہاں ہے کوئی بتانے والا، مجھے تو دکھائیے کوئی بتانے والا. ایسی باتیں کتنی ہی آپ جمعہ میں پاکستان جاتا ہوں، وہاں سنتا ہوں، یہاں سنتا ہوں، یا اللہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی ضروریات کو کون بتائے گا؟ نعمت پر فخر کرنا کبر ہے، اور اس کو عطا حق سمجھنا اور اپنی نااہلی کو مستحضر رکھنا شکر ہے. یاد رکھیے، شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ نہ سمجھے کہ میں اس کا اہل نہیں تھا، اس نعمت کا میں اس کا مستحق نہیں تھا. میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، بچوں کو دیکھو، بیوی کو دیکھو، سوچو کہ یا اللہ میں اس کا مستحق تھا، تو اس کی ناقدری کرتے ہو. جب نعمت سمجھتے ہو تو ناقدری کیسے کرتے ہو؟ اسی طرح سے عورتیں شوہر کو دیکھے تو شکر کریں کہ میں اس کی مستحق نہیں تھی. عورتوں کو بھی یہی کرنا ہے. تو ہے کہ نعمت کا خیال آنے پر اپنے قصد و اختیار سے حسب ذیل دو باتیں سوچی جائیں تو شکر ہوگا. ایک، نعمت دینے والا اللہ ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں. براہ راست اللہ میاں کی طرف منسوخ کرو نعمت کو، واسطے ہوں بیچ میں، واسطے کی طرف نظر مت لے جاؤ، بلکہ جو بھی نعمت تم کو ملی ہے من جانب اللہ ملی ہے. اور نمبر دو، یہ نعمت بلا استحقاق ہے، یعنی میں اس کا مستحق نہیں، اہل نہیں. شکر ایک باطنی عمل ہے، یعنی بالقصد سوچنے سے سر انجام پاتا ہے. نعمت کا خیال آنے پر اگر بالقصد یہ دو باتیں سوچ لی جائیں جو اوپر عرض کی گئیں تو شکر کے باطنی عمل کی توفیق ہو گئی. کیونکہ شکر سوچنے سے ہوتا ہے، کیونکہ نعمتیں بے شمار ہیں، اس لیے بار بار یہ استحضار بالقصد کرنا، قصد کے ساتھ. یہ نہیں کہہ سکتے شکر میرے اندر بھرا ہوا ہے، شکر بھرا ہوا نہیں ہوتا، شکر عمل ہے. جب عمل ہے تو کیسے ہوگا؟ سوچنے سے ہوگا. باطنی عمل ہمیشہ سوچنے سے ہوگا. کیسی سوچ؟ بالقصد. آپ خود اندازہ کر لیں، صبح سے شام تک پتہ نہیں لاکھوں نعمتیں ملی ہوں، کتنی بار سوچا ہے یہ نعمت من جانب اللہ ہے، اس کا اہل نہیں، مستحق نہیں، تو شکر کہاں ادا ہوا؟ اور شکر ادا کرنا فرض ہے یا نہیں؟ فرض ہے، جیسے نماز فرض، شکر ادا کرنا فرض. اس طرح سے اگر بار بار استحضار قصدن کرے گا جیسے جیسے نعمت کا احساس ہو، تو گرچہ نعمتوں کے مقابلے میں پھر بھی بہت کم ادا ہوگا، لیکن کچھ شکر تو ادا ہوگا. لیکن اگر شکر کے باطنی عمل کو بالقصد سوچ سے سر انجام دیا جائے تو اس سے بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دو باتیں پیدا ہوں، از خود پیدا ہوں گی. تمہارا کام بس یہ دو باتوں کو سوچنا ہے، اور باقی باتیں خود پیدا ہوں گی. وہ کیا ہیں؟ ایک، منعم یعنی نعمت دینے والے سے خوش ہونا. جب تم سوچو گے تو تم نعمت دینے والوں سے خوش ہو، دیکھو اللہ میں نے کیسی کیسی نعمتیں دی. اور دوسرے، اس کی خدمت گزاری اور امتثال امر میں سرگرمی کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم میں کو ماننے میں سرگرمی کرے گا، بڑھ بڑھ کے کرنے کی کوشش کرے گا، مرا ہوا کاہل کی طرف نہیں پڑا رہے گا. اتنا بڑا فرق پڑ جائے. یہ سوچنے سے مگر پیدا ہوگی کہ نعمت کو من جانب اللہ سمجھے اور اپنے کو نہ یا اللہ میں اس کا لائق تھا, میں اس کا لائق نہیں تھا, آپ نے دے دیا, بچے دے دیے, بیوی دے دی, گھر دے دیا, میں اس لائق ہوں, میں تو تھا کہ جوتے مار مار کے پھینک دیے جاؤں گٹر میں. جب اپنا جائزہ کوئی لے تو یہی نکلے گا, کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہوں, اللہ میں نے یہ نعمتیں دی. پھر یہ حال جو ہے از خود رفتہ رفتہ شکر کی سوچ سے پیدا ہو جائے گا. اور یہ سوچنا خود بالکل آسان ہے, سوچنے میں کہا جاتا ہے بالکل سوچنا کیا مشکل ہے, کوئی روک سکتا ہے آپ کو؟ آپ کے پیسے لگتے ہیں یا کوئی پیٹ میں درد اٹھ جائے گا, کچھ بھی نہیں ہوگا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین و یسرن, دین تو آسان ہے, اس وجہ سے آسان ہے کہ دین کی بنیاد سوچ پر ہے اور سوچ آسان ہے, سوچو گے خود ہی سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. پس شکر بالکل آسان ہے, اور اس شکر پر اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور دیں گے. یہ وعدہ کبھی غلط ہو سکتا ہے بتائیے؟ کوئی احتمال ہے؟ کبھی بھی احتمال نہیں ہو سکتا, اللہ کا وعدہ ہے, وہ بھی اتنا تاکیدی وعدہ ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ دیں گے. شکر اگر اپنی حقیقت کے لحاظ سے کسی کو نصیب ہو, یعنی قصدن وہ اپنے کو نااہل اور غیر مستحق سمجھتا ہو اور اس بات کو مستحضر رکھتا ہو, یعنی یاد رکھتا ہو, اور بالقصد ایسا سوچ نصیب ہو. بلا قصد کی تو کوئی بلا قصد عمل نہیں ہے. خیالات دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک بلا قصد آئے چلے جا رہے ہیں وہ عمل نہیں ہے, جو بالقصد ہم سوچتے ہیں وہ عمل ہے. اگر ایسا سوچنا نصیب ہو جائے شکر کا سوچ, تو یہ ایک عظیم الشان عبادت باطنی ہے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ شکر کے بارے میں کتاب معمولات یومیہ اور مختصر نصاب اصلاح نفس میں فرماتے ہیں کہ اس سے درجات میں جو ترقی ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے, اور اس کے حسب ذیل فوائد حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا, لکھا ہے کہ یہ وہ عمل ہے کہ دین کے ہر شعبے میں من جانب اللہ اس کا مطالبہ ہے شکر کا. دیگر نفل کی توفیق میں شکر نہیں ادا کرو گے, کتنی نعمتوں قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق ہو, کلمہ گو ہیں, مبین ہیں, ایک دو نعمتیں تھوڑی ہیں. اس عمل سے اللہ تعالی کی محبت پیدا ہوتی ہے, تعلق مع اللہ قوی ہوتا ہے, اپنی حالت میں قناعت کی لذت محسوس ہوتی ہے, اور زندگی پر عافیت ہو جاتی ہے. اس کی ایک تاثیر شکر کی یہ ہے کہ زندگی پر عافیت ہو جاتی ہے, اللہ میں دیں گے اس کو انعام دیں گے, عافیت دیں گے. یہ بھی اس عمل کی برکت ہے کہ شکر گزار آدمی سے گناہ بہت کم صادر ہوتے ہیں, اور تکبر اور حسد اور حرص اور حوث اور اسراف اور بخل وغیرہ کے مہلک امراض سے اس کو نجات ملی رہتی ہے. اور غفلتیں پڑے ہوئے ہیں, ناشکری ہو رہی ہے, اور شکر کا اتنا بڑا انعام ہے, اور شکر نہ کیا ناشکری کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بہت شدید ہے. ناشکری کے بارے میں ناشکری کرو گے ان عذابی لشدید فرمایا, شکر کی طرف متوجہ. یہ سب سے بڑھ کر اس وقت جو جس وجہ سے عرض کر کیا یہ وہ یہ کہ یہ اللہ کا حق ہے, حقوق کا معاملہ ہے, اللہ تعالیٰ کا بھی تو حق ہے, بندے پر اللہ کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے حق, یہ ایک حق, اللہ تعالیٰ کے حقوق بہت سے ہیں, یہ ایک حق ہے جو محور ہے حقوق کا. اب ایک اور حق ہے, حقوق اللہ کی بنیاد تو شکر پر ہے. حقوق اللہ جتنی عبادات ہیں وہ شکر کا مظہر ہے. حقیقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بندے شکر تو ادا کریں گے نہیں, چلو میں آپ پانچ وقت نماز پڑھوں, کیا ہے یہ؟ اور عید میں تو دو رکعت واجب دوگانا کر دیا, وہ اسی لیے تو کیا شکر ہی تو ہے, سمجھ لیجیے. تو حقوق اللہ کی جو بنیاد ہے وہ تو شکر پر قائم ہے, اور حقوق اللہ کی روح وہ ایک دوسری چیز میں ہے, وہ تفویض میں پوشیدہ ہے. ایک چیز تفویض ہوتی ہے, یہ بھی عمل بات نہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اسلام کی حقیقت تفویض ہے, اسلام کی حقیقت تفویض ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حق ہے. تمام اہل اللہ اور تمام انبیاء علیہ السلام صاحب تفویض ہوتے ہیں. تفویض میں راحت ہے, ہر قسم کی پریشانی کو یہ نیست و نابود کرنے والی چیز ہے اور دعا کی قبولیت میں اکسیر ہے. تفویض ہے کیا؟ تفویض یہ ہے کہ اپنی رائے نہ لگائے, اللہ میں بھی چھوڑ دیں, مستقبل میں جو ہو اللہ میں ہم سے ہمارے سب سے بڑھ کر خیر خواہ ہیں, وہ تو وہی کریں گے جو ہمارے لیے بہتر ہے, یہ چھوڑ دیں. اپنی تجویز نہ کرے کہ یوں ہو یوں ہو یوں نہ ہو. دعا مانگے, دعا تو اس نے مانگی, یا اللہ آپ نے مجھ کو یہ خیال دلا دیا تو میں آپ سے مانگ رہا ہوں, چونکہ آپ اس سے خوش ہوتے ہیں, مانگنے سے خوش ہوتے ہیں, باقی آپ جو کریں. دو بچے ہیں, مانگ رہے ہیں باپ سے ٹافی, ایک بچے کو ضد کے نہیں فلاں ٹافی چاہیے, اور دوسرا بچہ کہے کہ ابا آپ جو چاہیں دلا دیں, باپ کس سے خوش ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے یہ بچہ بہت ہی اعلیٰ ہے, باپ کے سپورٹ کر دیتا ہے. اسی طرح سے جو اللہ کے سپورٹ کر دے اپنے امور کو, اس سپورٹ کرنے کو تفویض کہتے ہیں. یعنی اپنی رائے نہ رکھے, اور ہماری ساری پریشانی کی وجہ اپنی رائے رکھنا ہے, ایسا ہو اور نہیں ہوتا تو پریشانی. اور تفویض میں جو اللہ میں چاہیں وہی ہو, ہمیں وہی پسند, جو اللہ میں کی مشیت ہمیں وہی پسند, تو کوئی گالی بھی دے تو میٹھی معلوم ہوتی ہے, یہ گالی پر اللہ آ رہی ہے, پھر کیا مشکل ہے؟ تو دیکھیں تفویض میں کیسی راحت ہے. جو آدمی تفویض کرتا ہے اس کو گالیاں بھی میٹھی, اس کو مرض میں بھی پریشانی نہیں, اس کو درد میں بھی مزہ, کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے, تو درد میں مزہ دے دے وہ چیز ہے تفویض. اسی لیے فرمایا کہ تفویض میں راحت ہے, ہر قسم کی پریشانی کو نیست و نابود کرنے والی چیز. عورتوں کے لیے بھی, عورتیں اس طرح کی رائے کر لیتی ہیں, یوں ہو ایسا ہو اور ایسا نہ ہو, بس اب پریشانی شروع, کیونکہ ویسا تو ہوگا ہی نہیں جیسا تم چاہتے ہو, ہوگا تو وہ جو اللہ میں چاہتے ہیں. پھر دعا کی قبولیت میں اکسیر ہے, میں اپنے احباب کو بتاتا ہوں, بغیر تفویض کے دعا کیسے قبول, اپنی رائے لگا رہے ہو تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ میں تو سپورٹ کر دوں گی, اللہ باپ جو چاہے کرے. تفویض کو بس حق تعالیٰ کا حق سمجھ کر اختیار کرنا چاہیے. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ صاحب تفویض اگر کچھ تدبیر کرتا ہے تو محض سنت و اطاعت سمجھ کر کرتا ہے, جو اللہ میں کا حکم ہے اس لیے کرتا ہے. اللہ میں کا حکم ہے قسم معاش فرض ہے, فریضہ ہے, اس لیے وہ قسم معاش کر رہا ہے, اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ حوث ہو اس کو پیسوں کی. اور حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق بندے پر ہیں, من جملہ ان کے یہ حق بھی ہے کہ بندہ اپنے ارادے اور تجویز کو اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور تجویز میں فنا کر دے, ختم کر دے. اللہ تعالیٰ کو محض ابدیت مطلوب ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کا ادا کرنا یہی ابدیت ہے. گرچہ شکر کی طرح یہ بھی فرض ہے, جیسے شکر فرض ہے ویسے تفویض فرض ہے. کیوں؟ اسی قرآن میں حکم ہے تفویض کا, جس قرآن میں شکر کا حکم ہے اور نماز کا حکم ہے. لیکن بہت لوگ تفویض کے نام سے ہی واقف نہیں. پوچھیے آپ مسلمانوں کو تفویض کیا ہوتی ہے, نام بھی نہیں سنا. جب نام بھی نہیں سنا تو سوچ بھی نہیں رہے اس طرح سے, تو پھر تفویض کہاں سے ادا ہو سکتی ہے؟ تفویض کے معنی ہے اپنے امور کو حق تعالیٰ کے سپرد کر دینا. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب بندہ حق تعالیٰ کو اپنا سب سے بڑھ کر خیر خواہ سمجھے. تفویض کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ بندہ حق تعالیٰ کی مشیت جو مستقبل میں ہونے والی ہے اس پر پہلے سے راضی ہوگا. وہ یوں سوچے گا کہ مستقبل میں جو بھی قسمت میں لکھا ہو وہی مجھے پسند ہے, کیونکہ میرے رب کی بنائی ہوئی مشیت ہے, اس میں خامی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک مشیت بنائی, اس میں کوئی نقص ہو سکتا ہے؟ وہ جو تجویز کرے بندے کو وہی پسند ہونا چاہیے. بس پھر بندے کی اپنی تجویز فنا ہو جاتی ہے اور خود رائے کی جڑ کٹ جاتی ہے. اب اس کی تجویز نہیں, اب اس کو کوئی چیز بھاری نہیں لگتی. کہتے ہیں بھائی صبح کو صبح کی نماز میں اٹھنا ہے تو اپنی تجویز ہی نہیں ہے. تو اللہ میں میرے لیے تجویز کیا کہ میں صبح کو اٹھ کے مسجد جاؤں, تو اس کو یہی اسی میں راحت ملتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ اس میں خود رائے کی جڑ کٹ جاتی ہے. تفویض کا درجہ واجبہ کیا ہے؟ تفویض سے مراتب ہے, ایک درجہ واجبہ ہے جس ہر مسلمان کو ضرور, ورنہ گناہ ہوگا. وہ یہ ہے کہ مشیت الہی پر اعتراض نہ کرے, بالقصد سوچ میں اعتراض نہ لائے, اور زبان سے لائے تو خیر وہ تو بہت ہی برا ہوا, سوچ میں بھی اعتراض نہ لائے. ایسا ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا, نعوذ باللہ. تو اعتراض ہو گیا, یعنی بالقصد اعتراض نہ کرے. ایسے خیالات آ جائیں ان کا مذائقہ نہیں, وہ تو اپنے اختیار میں, لیکن بالقصد نہ سوچے. جو مشیت واقع ہو چکی ہے اس پر عدم اعتراض کا نام رضا ہے, اور جو مشیت ابھی واقع نہیں ہوئی ہے, مستقبل میں ہوگی, کھلے گی, اس پر عدم اعتراض کا نام تفویض ہے. یعنی یہ سوچے کہ جو مشیت بھی حق تعالیٰ نے بنائی ہے اس میں میرے لیے ہی خیر ہے, حکمت اور رحمت ہے. یہ تفویض کا درجہ واجبہ ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خدا کی تجویز میں اپنی تجویز فنا کر دو. ان کے الفاظ پڑھ رہا ہوں, خدا کی تجویز میں اپنی تجویز فنا کر دو. ہر وقت جو بلبلے اٹھتے ہیں نا, ایسا ہو اور ایسا ہو اور ایسا ہو, یہ بلبلے ہی تو تفویض کے خلاف ہیں اور مار دیتے ہیں, ہمارے دین کو بھی ختم کر دیتے ہیں, دنیا کو بھی ختم کرتے ہیں, دنیا کی آخرت کو لوٹ لیتے ہیں. خدا کی تجویز میں اپنی تجویز کو فنا کر دو. ابتدا میں تو یہ حالت اہل اللہ کو تکلف کے ساتھ حاصل ہوتی ہے. خدا کی حکمت و قدرت کو سوچ سوچ کر اپنے ارادہ اور تجویز کو فنا کرنا پڑتا ہے, پھر یہ حالت ان کے لیے ایک امر طبعی بن جاتی ہے. یہاں یہ سمجھ لیں کہ جائز چیزوں کی چاہت اور مقاصد کے پورا ہونے کی خواہش اور اس کے لیے جائز تدبیر اور دعا تفویض کے خلاف نہیں. جائز چیزوں کی چاہت ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مچل مچل کے مانگیں, جائز تدبیریں کریں, یہ تفویض کے خلاف نہیں. لیکن یہ سوچنا ضروری ہے کہ جو بھی حق تعالیٰ کی مشیت ہوگی اسی میں میرے لیے خیر ہے. یعنی مشیت پر عقلاً اعتراض نہ ہو. بس یہ ہے وہ باطنی عمل جسے تفویض کہتے ہیں, اور دین کے تمام اجزاء کی طرح یہ بھی آسان ہے, کیونکہ حق تعالیٰ کی مشیت پر عقلاً اعتراض نہ کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب سے بڑھ کر خیر کہاں ہے, یہ سوچنا کیا مشکل ہے. یہ سوچا تو تفویض ہو گئی, لیکن بار 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 صبح سے شام تک سوچتا رہے گا تو پھر مشق ہو جائے. یہ تو حقوق اللہ کی دو چیزیں تھیں, ان کے ساتھ باقی جو احکام پر عمل کیا جائے تو حقوق اللہ ادا ہو جاتے ہیں. اور باقی کچھ بھی کرو اور مشیت پر کرو اعتراض, تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا حق ہے کہ میری بنائی ہوئی مشیت پہ اعتراض نہ کرو. اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا حق ہے کہ ان کو سب سے بڑھ کر اپنا خیر خواہ سمجھو. تو اسی کو توڑ رہے ہیں, اپنے عمل کا جائزہ لے لیجیے, اور شکر کہ اپنے آپ کو نااہل سمجھو, نعمتوں کا مستحق نہ سمجھو. دل ٹھنڈا ہو جائے گا یہیں کا یہیں. یہ جو بہت سی جھگڑے ہوتے ہیں گھروں میں, میاں بیوی میں, سب کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ اپنے کو نااہل سمجھتے ہی نہیں کوئی, کہ ہم تو ہمیں میرا حق ہے, کہ ہاں انہوں نے کہا میرا حق ہے, بس شکر تو ختم ہو گیا, کبر ہو گیا, کبر ہو گیا. حق کو ادا کرو, حق کا مطالبہ نہ کرو. اللہ کی بہت ہی اہم چیز اللہ کی مدد سے بیان ہو گئی, اور بہت اہم ہے, اور یہ چیز بہت لوگوں کو معلوم ہے کہ حقوق اللہ کے بارے میں دو چیزیں, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو یہ ان کا حق ہے, اور اپنے امور ان کے سپرد کر دو, اپنی رائے نہ لگاؤ, یہ ان کا حق ہے. اسی چیز کو یاد کر لیں بہت سے مسائل حل ہو جائیں. جتنے غیر اختیاری امور ہیں من جانب اللہ ہو رہے ہیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ان کو قبول کریں. جو اللہ میاں ہمارے لیے کر رہے ہیں وہ تو اس میں خیر خواہی خیر خواہی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے ایسی بات کریں. ایک حدیث شریف ہے, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, بعض کو پریشانیاں آتی بھی ہیں سب گشت میں, اور ہر ایک سے آتی ہیں, انبیاء علیہ السلام پہ تو بہت ہی آئی. حدیث شریف کا مفہوم یوں ہے کہ قیامت کے روز حق تعالیٰ نے بندوں کو ان کی تکالیف اور پریشانیوں کی وجہ سے جو دنیا میں ان کو ہوئی انعامات دیں گے. ہمیں تم کو یہاں یہ چیز پہنچی تھی, یہ تکلیف ہوئی تھی, یہ لو, یہ ہوئی تھی تکلیف, یہ لو. تو بندہ کہے گا کہ کاش میری کھال کو دنیا میں قینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ مجھے اور نعمتیں ملیں. تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ صاحب یہ تکلیف پہنچ رہی ہے, لیکن آخرت کے لحاظ سے دیکھیے, وہاں آ کے آنکھیں کھلیں گی تو اس وقت سوچے گا کہ کاش میری کھال کو قینچیوں سے کاٹ دیا جاتا ہے, لیکن اس کے بدلے میں یہ انعام یہاں ملتا مجھ کو. تو یہ حق تعالیٰ کا حق ہے, حق تعالیٰ کا حق ادا کرنا چاہیے. حق تعالیٰ کے احکام کو بگاڑ ٹالنا بہت شوق سے کرنا چاہیے، بہت شوق سے ادا کرنا چاہیے. جاگر یہ چیز سیکھ جائے کوئی، ایک شکر اور ایک تقدیر، یہ دو جو حق ہیں اللہ کے، تو لڑائی جھگڑے تو سب ختم ہی ہو جائیں. جو ہوتا ہے من جان، دیکھیے میں نے کئی بار عرض کیا کہ دیکھیے تصوف کے جتنے مقامات ہیں، شکر کیا ہے تصوف کا ایک مقام ہے. تصوف کہہ لیجیے اللہ کا سب حکم قرآن و حدیث کا ہے. تصوف تو اصطلاحاً کہہ دیتے ہیں، اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ کچھ احکام جو ہیں وہ سوچنے سے متعلق ہیں، اور کچھ احکام ظاہری، جیسے نماز پڑھنا سوچنے سے نہیں متعلق ہے بلکہ ظاہری چیز ہے، روزہ رکھنا ظاہری چیز ہے، ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، اور بعض اعمال سوچ سے ہوتے ہیں جیسے شکر اور تحفیظ، یہ خاص سوچ ہے. تو یہ سوچ جو ہے یہ باطنی اعمال ہیں، انہیں کو تصوف کہہ دیتے ہیں، ان کی مشق کرنے کو، ان کو سیکھنے کو. اور تصوف میں کوئی ایسی چیز نہیں جو قرآن و حدیث سے باہر کی ہو. تو باطنی اعمال ہیں، بالخصوص شکر اور تحفیظ کی مشق کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے. مشق کرنے کی بات ہے کہ جتنے مقامات ہیں تصوف کے جو فرض و واجب ہیں قرآن و حدیث کی روح سے، وہ سب توحید کے اجزاء ہیں. نعمت بن جانب اللہ ہے، کیا ہے یہ؟ توحید ہے. میں اس کا مستحق ہوں. تفویض، اللہ تعالیٰ کی مشیت پہ اعتراض نہیں، توحید ہے. سوائے اللہ کے اور کسی میں قدرت ہی نہیں پیدا کرنے کی کسی چیز کو. اب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو آئی کدھر سے؟ بن جانب اللہ آئی. حقیقت تو یہی ہے. اب اس پر ہی جناب ایک چیز ہوتی ہے کہ اس میں حکمت و رحمت ہے. یہ عقیدہ واجب ہے، یاد رکھیے، یہ عقائد میں سے ہے کہ جو بھی حالت آئے من جانب اللہ ہے، چاہے ناگوار عمل ہے لیکن ہے من جانب اللہ ہے، تو اس میں حکمت و رحمت سمجھنا یہ واجب ہے، یہ عقیدے کا حصہ ہے. خلاف کرے گا تو عقیدے میں ہی خلل پڑ جائے گا. کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، اللہ میں آزمائش سے بچائیں، آزمائش سے بچائیں، پناہ مانگتا رہے کہ اللہ میں امتحان سے بچائیں. نہیں، امتحان تو کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہی، تھوڑا بہت، تھوڑا بہت تو ہر شخص کا ہوتا رہتا ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ مشیت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کے اعتراض تو کل کوئی سوال ہی نہیں. بس میں حکمت و راحت، حکمت و رحمت سمجھ. حکمت میں نے اپنے حضرت کو ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمۃ اللہ لکھا تھا کہ ایک معاملے کے بارے میں کہ حضرت یہ پریشانی ہے اور اس میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ہو رہا ہے وہ مجھے پسند ہونا چاہیے تھا کیونکہ میرے رب کی مشیت ہے، لیکن دل گھبرا جاتا ہے، اس طرح کوئی بات لکھی تھی. تو حضرت نے وہاں پہ جہاں میں نے یہ لکھا تھا کہ حضرت یہ بات، یہ چونکہ میرے رب کی مشیت ہے اس لیے مجھے پسند ہونی چاہیے. ہمارے محبوب کی مشیت ہے، ہمارے محبوب کی بنائی ہوئی وہ ہے، قسمت ہے جو بھی ہے، تو ہمیں تو وہی پسند ہونا چاہیے. تو حضرت نے وہاں پہ نشان لگایا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور لکھا اس کے آگے کہ یہ عقیدہ حاصل ایمان ہے. ایمان کا حاصل ہی توحید ہے ہی یہی. توحید کہاں؟ آپ نے جناب کسی نے آپ کے ساتھ برائی کیا، اس کے پیچھے پڑ گئے اور بیوقوف. بھائی جو ہو رہا ہے اللہ میں کی طرف سے ہو رہا ہے، اس وقت جو اللہ کا حکم ہے وہ تو کرو، کسی میں کوئی شک نہیں. تدبیر کرو، جائز تدبیر جو اللہ میں کا حکم ہے اس کے مطابق بے شک کرو، لیکن یہ عقیدے کے ساتھ کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہی حکمت و رحمت ہے، وہی مشیت ہے اللہ کی، اس میں وہی مجھے پسند ہونی چاہیے. اس سے انسان تمام گناہوں سے بچ جائے گا. توفیق عطا کرے.